السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الکہف آیہ نمبر 50-54. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے لاسٹ ٹائم پچھلی آیات میں پڑھے تھے کتاب کے بارے میں، اور یہ کیسی کتاب ہوگی جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہوگی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہوگی. اور اس میں جو الفاظ آئے تھے وہ بھی بہت ہی قابل غور تھے کہ وہ ایسی کتاب ہوگی کہ اس کو مجرم جب پڑھیں گے تو مشفقینہ، یہ جو لفظ ہے یہ بھی بہت ہی پریسائز ورڈ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. شفقہ کہتے ہیں پارٹ آف دا ڈے، اور یعنی کچھ لائٹ باقی رہتی ہے اور ابھی ڈارکنیس آنا شروع ہوتی ہے، یعنی اس وقت وہ لوگ، یعنی ان کو کچھ، یعنی وہ لوز کر رہے ہوں گے ہوپ، ان کو ڈر بھی ہوگا اور خوف بھی ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے امید بھی کریں. لو اینڈ فیئر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اور ان کو اب ہو جائے گا کہ اب یہ جو کتاب ہے جس نے ہمارا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے اور ہر چیز لا کر بتا کر رکھ دی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں اب ان کو سیدھا جہنم میں جانا ہے. اور یہاں پیچھے کی آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا تھا، مجرمین کا لفظ تھا کہ فتر المجرمین مشفقین مما فی، تو مجرم عرب لوگ اس لفظ کو مجرم جس نے جرم کیا اس کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ یہاں پر یہی لفظ استعمال کیا کہ مجرم جب یہ بک کتاب پڑھیں گے وہ. اور یہ ہم کو روایت سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے کوئی پڑھا لکھا ہوگا چاہے کوئی ان پڑھ ہوگا، ہر کوئی وہ کتاب پڑھ سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی خود کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی وہ. تو مجرم جب وہ کتاب پڑھیں گے، جو کرمنل ہوں گے، تو اور اس میں یہاں پر اللہ سبحانہ نے مجرم کا لفظ استعمال کیا، مشرک کا لفظ استعمال نہیں کیا، کافر کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو مجرم کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے، نان مسلم بھی ہو سکتا ہے. اور کیوں وہ مجرم ہوگا؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے غرور اور تکبر کیا، نافرمانی کی، لہٰذا وہ مجرم قرار پائے گا. تو مجرموں کو پتہ چل جائے گا کہ اب ان کو سیدھا جہنم میں ہی جانا ہے، کیونکہ اس کتاب نے کچھ ان کی چھوٹی بڑی چیز نہ چھوڑی ہوگی. احصاہ کا لفظ آیا، یہاں پر شمار کا لفظ نہیں آیا، یہاں پر کوئی گنتی کا لفظ نہیں آیا، بلکہ احصاہ ہر چیز کو گھیر لیا، یعنی ہر چیز، سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں. اور اللہ تعالیٰ کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے، تمہارے اعمال کا یہ کیا دھرا ہے، ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ تم نے جو اعمال انجام دیے تھے یا اعمال تم نے جو کیے تھے اسی کا بدلہ یہاں دیا جا رہا ہے. اور سبحان اللہ، یہ قرآن کا کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے. آپ دیکھیں کہ جب آخرت کی بات کی گئی، اب اس کے بعد فوراً، یعنی جب انسان کی جو تخلیق کی ابتدا تھی، جو تخلیق ہوئی انسان کی، تو اس کی بات کی جا رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں کیسے اپوزٹ جو کمبینیشن ہے کہ آخرت کی بات ہے، ابتدا کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی بات ہوتی ہے، پھر جنت کی بات ہوتی ہے، انسان کا ذکر آتا ہے، پھر شیطان کا ذکر آتا ہے، فرشتوں کا ذکر آتا ہے. اب یہاں پر اس وقت کی بات ہو رہی ہے آگے کی آیت میں، جو آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 50 میں، کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر. اور آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ سجدہ کریں، ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں یہ بات، لیکن سب نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے، اور وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. تو اسی کو آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا اصل دشمن جو کہ شیطان ہے، تو ہم اس دشمن کو دشمن ہی سمجھیں، اس کو اپنا دوست نہ بنائیں. بھلا آپ خود بتائیں کہ وہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم، نادان اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا لے، جس نے شروع سے، ابتدا سے انسان کی عداوت میں اپنے آپ کو لانا زدہ قرار دیا، اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا، اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کس انسان کی عداوت کی وجہ سے. تو جس کی دشمنی اتنی پرانی ہے اس کو دوست کیسے بنایا جا سکتا ہے بھلا؟ تو اسی بات پر غور کرنا ہے آج کی آیات میں. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 50. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ترجمہ دیکھیں. اور یاد کرو جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو تم آدم کو، تو سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے نہ کیا، تھا وہ جنوں میں سے، پس نافرمانی کی اس نے حکم کی اپنے رب کے، کیا پھر بھی بناتے ہو تم اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، برا ہے ظالموں کے لیے ازروئے بدل کے۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا، وہ جنوں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ یہ کیسا برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایکچولی وہی ابتدائی تخلیق کی بات ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو سجدہ تھا ان کے آنے کا، ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جو کی تھی، تو ان کے شرف میں، ان کے اکرام میں اور ان کی تعظیم میں یہ سجدہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا۔ تو اب یہاں پر تخلیق آدم کی بات کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، ان کو بنایا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم اور اپنے حکم کی تعمیل کے لیے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یاد رکھیں یہ بات، یعنی یہاں پر نعوذ باللہ یہ کوئی سجدہ عبادت نہیں تھا، کیونکہ یہ سوال بھی کیا گیا ہے کہ حل سجود الملائکہ لآدم کان سجود عبادہ ام ماذا، یہ جو سجدہ کیا گیا تھا تو کیا یہ عبادت کے لیے تھا یا یہ کیا تھا؟ تو ایکچولی یہ سجدہ کس لیے تھا؟ تعظیم و تکریم کے لیے تھا، ان کے شرف کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ حکم دے کر دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے حکم کی تعمیل کون کرتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے اولاد آدم، یاد رکھو کہ ابلیس نے تمہارے ساتھ دشمنی کی تھی، ابلیس نے تمہارے ساتھ عداوت کی تھی۔ ابلیس کی عداوت کا ذکر کیا جا رہا ہے جبکہ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ اِلَّا اِبْلِیسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، کہ وہ سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے نافرمانی کی، وہ اس حکم کی تعمیل سے سرتابی کرنے لگا یا کیا، اپنے رب کے حکم کو اس نے نہ مانا اور کہنے لگا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے یہ پورا جملہ، یہاں جو دیا نہیں گیا ہے، اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اور سورہ آراف میں اس نے کہا تھا کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ دونوں اس کے جملوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالی تمہیں بتا رہا ہے اے بندو کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا عدو ہے، تمہارا دشمن ہے۔ اس نے تمہارے جد امجد سے دشمنی رکھی، اس نے آدم علیہ السلام سے دشمنی رکھی، پھر کیسے تم اس کو اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ذریت ہی کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ وہ اور اس کی اولاد۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان کی ذریت بھی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی اولاد ہوگی یا جو بھی ذریت ہوگی، ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل تو نہیں جانتے کیونکہ حدیث میں کوئی بات ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، لہٰذا ہم اس کی بہت ڈیپ نالج ہمیں نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کی گہرائی میں جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ذریت کی بات کی گئی تو ذریت اولاد کو ہی کہتے ہیں، یا پھر ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھتے ہیں کہ شیطان اور اس کے چیلے، اس کی فوجیں سوار بھی ہیں اور پیدل بھی ہیں۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ایویل کام لوگ کرتے ہیں یا جو بھی برے کاموں میں ایک دوسرے کے لوگ مدد کرتے ہیں، ایکچولی وہ شیطان کے چیلے ہیں، وہ شیطان کے سپاہی ہیں، وہ شیطان کی ذریت ہیں۔ تو جس طرح سے انسانوں کی اولاد ہوتی ہے، اسی طرح سے شیطان کی یا ابلیس کی بھی اولاد ہے، اور وہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ جو بھی برے برے کام ہوتے ہیں دنیا میں، وہ سب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایون ایک دفعہ ایک صحابی کا ذکر ہے، اور وہ صحابی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں وساوس آتے ہیں یا میرا ذہن بھٹک جاتا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز میں خلل پیدا کرتا ہے، یہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، جو اسپیشلی خاص نماز میں لوگوں کو بہکانے کے لیے آتا ہے، اور تم نماز میں اپنا دھیان ادھر ادھر بٹا لیتے ہو، تو یہ خنزب نامی شیطان ہے جو نماز میں اسپیشل آ کر ستاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایکچولی اللہ سبحانہ تعالی مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اور اس سے پہلے اہل مکہ، یہ جو سرداران قریش تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے آبجیکشن لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ کیا بلال اور صہیب اور خباب بن عرت رضی اللہ عنہم، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں، ہم تو بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، ہم یہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں غریب لوگوں کے ساتھ، ہمارا اور ان کا سٹیٹس الگ ہے۔ اور انہوں نے ہی سوال کیا تھا یہود کے کہنے پر کہ اچھا یہ تمام اسٹوریز کا کیا معاملہ ہے، اصحاب کہف کا کیا معاملہ ہے، ذوالقرنین کون ہے، اور جو قصے خضر اور موسیٰ، اور بھی بہت سے سوالات انہوں نے کیے تھے۔ تو بہرحال انہی کے جواب میں یہ سورہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے قریش تم شیطان کی طرف جا رہے ہو، تم نہیں تھے جب، یعنی تم کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے تم جس شیطان کی پیروی کر رہے ہو، اور یہ جو آج تم غرور اور تکبر دکھا رہے تو یہ تو خود شیطان نے کیا تھا، اور شیطان راندہ درگاہ ہوا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اپنے دشمن کی بات مان رہے ہو، تم نے اس کی ذریت کو اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا سرپرست بنا لیا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی آج تم جو غصہ دکھا رہے ہو، آج تم جو تکبر اور غرور دکھا رہے ہو، یہ سب شیطان کی پیروی میں ہے، لہذا تم سب سے بڑے ظالم ہوئے۔ تو اس لیے جو کہا کہ برا ہے ظالموں کے لیے بدل، یعنی کتنی بری ہے شیطان کی دوستی اور سرپرستی جو انہوں نے اپنے لیے پسند کی ہے، کیونکہ شیطان انہیں صرف فحش اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور رحمان کی دوستی اور سرپرستی چھوڑ کر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دشمنی پر اکساتا ہے انسان کو، جبکہ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور سرپرستی سب سے بہتر ہے، جس میں ہر قسم کی ہم کو سعادت نصیب ہو سکتی ہے، فلاح مل سکتی ہے، خوشی مل سکتی ہے۔ تو ایکچولی اس آیت میں پرزور ترغیب دی گئی ہے، یاد رکھیں کہ شیطان کو دشمن سمجھا جائے، اور وہ وجہ بھی بیان کر دی گئی جو اس کو دشمن قرار دینے کی وجہ بنی۔ کیوں دشمن قرار دیا گیا؟ کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام سے عداوت کی تھی، اس نے آدم علیہ السلام کی عزت اور تکریم کرنے سے انکار کر لیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہیں مانا۔ تو لہٰذا جو بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ ظالم ہوگا۔ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے حقیقی دشمن کو دوست سمجھے، اور جو اپنا حقیقی اور قابل تعریف دوست جو ہے اس کو چھوڑ دے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ کہ اللہ ان لوگوں کا دوست اور مددگار ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور وہ لوگ جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے والی اور مددگار طاغوت ہیں، جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں فرماتا ہے، انہم اتخذوا والشیاطین اولیاء من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو دوست اور سرپرست بنا لیا ہے۔ آج ہم ذرا غور کریں کہ آج ہماری دوستی کس سے ہے، کون آج شیطان کے چیلے ہیں، کون آج شیطان کے مددگار بنے ہوئے ہیں، کون آج شیطان کو فالو کر کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جو کمپینین شپ ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، کہ ہمارے آس پاس ہمارے ملنے جلنے والے ہمارے دوست احباب کون لوگ ہیں، کہیں یہ شیطان کے دوست تو نہیں ہیں جن کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا ہے؟ تو اگر کسی نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، بھلا دشمن کو بھی کوئی دوست بنا سکتا ہے؟ آپ خود بتائیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے تو کیا آپ اس کو دوست بنا سکتے ہیں؟ بھلا نہیں بنا سکتے۔ تو لہٰذا شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ففسق عن امر ربی، فسق کے معنی ہوتے ہیں فخرجا، پس وہ نکل بھاگا، اس نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی، لہٰذا وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہر طرف شیطان کی پیروی ہو رہی ہے، ہر طرف شیطان کی بات کو صحیح مانا جا رہا ہے، انٹرسٹ سود شیطان کو بہت پسند ہے، شرک شیطان کو بہت پسند ہے، اور اس نے آج کل شرک سے بتوں کی ہی پوجا نہیں کرواتا ہے، وہ زندہ لوگوں کی بھی پوجا کرواتا ہے، شخصیت پرستی، یعنی کسی کو اتنا اپنا آئیڈیل بنا لینا اور اس کو اس طرح سے اپنے لیے رہنما چن لینا کہ آنکھ بن کر کے اس کو فالو کرنا، چاہے وہ غلط بات کہہ رہا ہو چاہے وہ صحیح بات کہہ رہا ہو۔ تو جتنے گناہ کے کام ہیں خوبصورت دکھا کر اس کو بجا لانا، چاہے وہ سود سے لین دین ہو، سود کا کاروبار ہو، یا سود سے لیا گیا قرض ہو، گھر بنانے کی اسکیمز ہو، اور آپ کو ٹی وی پر اتنے خوبصورت ایڈورٹائز کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنی اچھی چیز ہے، جبکہ یہ سب سے بڑی اپنے ساتھ دشمنی ہے، بلکہ کہ ہم ان چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو شیطان ہم کو انہی چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ آگے کیا کہا گیا، کہ وہ تمہارا عدو ہے، تمہارا دشمن ہے، اور جو دشمن کو دوست بنائے گا تو اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم سے دشمنی ابلیس کی بہت پرانی دشمنی ہے، بلکہ یہ اس وقت سے دشمنی ہے جب تمہارے جد امجد کو پیدا کیا گیا تھا، ان کی تخلیق کی گئی تھی، اور جس نے اس کی پیروی کی، شیطان کی پیروی کی، لہذا پھر شیطان اسی کا ولی اور سرپرست بن جاتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو گناہوں میں الجھاتا چلا جاتا ہے، بری چیز کو بھلا کر کے دکھاتا ہے، گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ایکسکیوزز دینا سکھاتا ہے، پھر انسان گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے اور دھنستا چلا جاتا ہے، اور پھر اس قدر وہ گناہوں میں پھنس جاتا ہے یا دلدل میں دھنس جاتا ہے کہ وہ گردن تک اور سر تک ڈوب جاتا ہے، پھر اس سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا۔ تو کبھی شیطان کو اپنا دوست نہ بنائیں، بلکہ اس کی عداوت کو سامنے رکھیں۔ اس نے شروع میں ہی ہم سے عداوت کر دی تھی، اعلان کر دیا تھا عداوت کا، لہٰذا اس کی عداوت کو عداوت سمجھے، اس کو دشمن کو دشمن سمجھے، اور اللہ کو اپنا دوست، ولی اور سرپرست اور مددگار بنائیں۔ اور اللہ سے بڑھ کر مددگار کون ہو سکتا ہے بھلا؟ تو آگے دیکھیے آیت نمبر 51، کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المدلین عدودا، نہیں گواہ بنایا تھا میں نے ان کو پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی، اور نہ پیدائش میں ان کی اپنی ہی، اور نہ ہی میں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو مددگار۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، میں نے تو انہیں نہ اس وقت گواہ بنایا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، اور نہ اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا تھا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ان شرکا کے لیے جن کو اللہ تعالی کے ساتھ وہ لوگ شریک کرتے تھے، یعنی میں نے شیاطین اور ان گمراہی پھیلانے والوں کو گواہ نہیں بنایا آسمان و زمین اور ان کی اپنی تخلیق پر، یعنی میں نے ان کی پیدائش پر ان کو حاضر کیا، نہ ان سے مشورہ لیا، پھر وہ ان میں سے کسی چیز کے خالق کیسے کہلا سکتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تخلیق اور تدبیر اور حکمت اور تقدیر میں یکتا ہے، اس کو کسی کے مشورے کی، کسی کو شریک بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے، اور وہی اپنی حکمت سے ان میں چینجز کر سکتا ہے۔ تو بس کیسے شیاطین کو اللہ کے شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یا ان کو والی اور مددگار بنایا جا سکتا ہے، اور ان کی اطاعت کی جا سکتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے، حالانکہ نہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، نہ کائنات کی پیدائش پر وہ حاضر تھے، اور نہ کائنات کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ کے مددگار تھے۔ اس لیے فرمایا وما کنت متخذ المدلین عدودا، اور نہیں ہوں میں کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناؤں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں کوئی مددگار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے یہ، اور نہ یہ مناسب ہے کہ وہ تدبیر کائنات کا کچھ حصہ دوسروں کے سپرد کر دے، کیونکہ وہ تو مخلوق کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی عداوت پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اس لائق ہیں کہ ان کو دور رکھے اور اپنے قریب نہ آنے دے۔ جتنے بھی کیونکہ جو شرک کرنے کو اکساتا کون ہے؟ شیاطین۔ شیاطین ہی آئیڈل کو ورشپ کرنے پر اکساتے ہیں۔ تو لہٰذا دیکھا جائے تو جو آئیڈل ورشپر ہے وہ شیاطین کے دوست ہیں، یا وہ شیاطین ہیں خود سمجھے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا، وہ موجود نہیں تھے، نہ ہی میں نے ان کی کوئی مدد لی تھی، اور مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، بھلا میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست کیسے بناؤں گا، اپنا مددگار کیسے بناؤں گا؟ اور اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ کسی سے مدد لے۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے، الحمدللہ ہم سب جانتے کہ اس کے کن کہنے کی دیر ہے، رب فیکون، سبحان اللہ، وہ ہو جاتا ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ایون اس کو فرشتوں کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہا اس کائنات کا خالق مالک ہے، وہی اپنی تدبیر یہاں پر الحمدللہ اپنے حکم سے، وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کائنات کی تدبیر تنہا انجام دے رہا ہے، تمام جتنے کام کائنات میں چل رہے ہیں وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ پھر پوری دنیا میں یا اس کائنات سے ہٹ کر بھی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب کچھ اس کے احاطۂ علم میں ہے، ماشاءاللہ۔ ایک درخت کا پتا نہیں گرتا لیکن اس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ آپ سوچے کتنے درخت ہیں پوری دنیا میں، اور اس دنیا کے علاوہ اور کون سی دنیائیں ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ سوچے کہ کیسا ہمارا رب ہے، وہ کس قدر قدرت کا مالک ہے ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، جو تنہا ہے اس پوری کائنات اور اس پوری ہول، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے جتنی دنیائیں بنائی سب کا تنہا خالق اور مالک ہے وہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے یہ تمام چیزوں کو تخلیق کرتے وقت کسی کو بلایا تھا مدد کے لیے، اس نے تنہا یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، جو بھی کچھ ہے، چاہے وہ کائنات میں ہو، چاہے وہ دنیا اور آسمان کے درمیان کی جو بھی چیزیں، وہ سب اس نے تنہا پیدا کی ہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو تم شریک ٹھہراتے ہو اور تم کہتے کہ مددگار بنے، کیونکہ کفار مکہ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو لات اور عزا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلے فرماتے تو یہ اس کو بجا لاتے ہیں، یعنی اس کو بجا لانے میں اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان کے اس کانسیپٹ کی یہاں پر تردید کی گئی کہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی ضرورت ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ تنہا تمام کائنات کی تدبیر الحمدللہ انجام دے رہا ہے، اس کو کسی کے مشورے کی، کسی کے ہیلپ کی، کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی کا یہاں پر الحمدللہ ریجیکٹ کیا گیا، اس کانسیپٹ کو، اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے مدد کی۔ اور اسی لیے پہلے شیطان کا ذکر کیا گیا، ابلیس کا ذکر کیا گیا، اور یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جن تھا، چونکہ اس نے نافرمانی کی، لہٰذا اب وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف اکساتا ہے۔ اور اسپیشلی شیطان کا یہ کام ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس میں لوگوں سے نافرمانی کروائے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ خود راندہ درگاہ ہوا، وہ خود لعنت زدہ قرار پایا، وہ خود جنت سے نکلوایا گیا، لہٰذا وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں جنت سے نکلوایا گیا میں اس کو بھی جہنم میں لے کر جاؤں۔ اور اس کا یہی موٹو ہے شیطان کا، ابلیس کا، کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یعنی خود تو جہنم میں جانے والا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ذریت کو، جو آدم علیہ السلام کی ذریت ہے، اس کو بھی ساتھ اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے۔ اور اسی لیے وہ شرک میں مبتلا کرتا ہے لوگوں کو۔ اور اگر ڈائریکٹ کوئی شرک نہیں کرتے تو کیا کہتے کہ اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شریک تو نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، اس طرح سے وہ شیطان جو ہے بہکاتا ہے لوگوں کو۔ تو ابلیس چونکہ جنوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے اس نے انکار کیا، اور جو اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا، تکبر، غرور، فخر اور انا میں وہ مارا گیا۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جو بھی چیزیں شیطان میں تھی، ابلیس میں تھی، وہ سب کفار مکہ ہی سرداران قریش میں بھی تھی، انہوں نے بھی تکبر کیا، استکبار کی روش اختیار کی، بےکس مسلمانوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے تھے، اور جبکہ جو مجبور مسلمان تھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ تھے۔ تب یہاں پر جو پہلی آیت اور یہ آیت کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ ویسے تو کوئی بھی شیطان کو اپنا دوست نہیں بنائے گا، اور آپ دیکھیں کہ کبھی کسی بھی مذہب کے ماننے والوں نے کبھی اپنے بچوں کا نام شیطان رکھا نہیں رکھا، لیکن آج کے دور میں ایسا گروپ پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو شیطان کے چیلے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم شیطان کا گروپ ہیں، شیطان کی پارٹی ہیں۔ تو اعتقاداً یا زبانی طور پر تو کوئی بھی شیطان کو اپنا دوست یا اس کا فرمانبردار کہنے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ سب اس پر لعنت ہی بھیجتے ہیں۔ لیکن عملاً جب انسان اللہ کی بتائی ہوئی راہ سے دور بھاگتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے راہ فرار اختیار کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ عملاً شیطان کی پیروی ہی ہوتی ہے۔ یعنی شیطان کو پھر آپ نے اپنا دوست بنا لیا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور سرکشی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو سمجھے کہ وہ شیطان کا دوست ہے۔ اور یہاں جو اوپر بات بتائی گئی، ظالموں سے مراد شیاطین یا ابلیس کے جو فرما بردار لوگ ہیں وہی ہیں یہاں پر دراصل۔ اور اس کی بھی اسکالرس نے دو مطلب بیان کیے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، یا لیکن ایک اوپینین ہے، کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن ایکچولی شیطان کے اتنے ہی چیلے چانٹے ہیں، اتنے ہی اس کے سپاہی ہیں، اتنے ہی اس کے ورکرز ہیں جو ہر انسان کے پیچھے لگے ہوئے تاکہ وہ اس کو بہکائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے پیچھے کی آیت میں فرما دیا کہ تم شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھو اور اس کی اطاعت سے منہ موڑو، اور اگر جس نے اس کی اطاعت اختیار کی تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات آیت میں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے تھے تو اس وقت ان معبودوں سے اللہ تعالیٰ نے مشورہ نہیں لیا تھا، نہ یہ لوگ موجود تھے، بلکہ ان کو تو پیدا ہی بہت بعد میں کیا گیا، اور جب انہیں پیدا کیا گیا تو اس وقت میں ان سے مشورہ نہیں لیا گیا کہ تمہیں کس طرح بنایا جائے، پھر بھلا یہ اللہ تعالیٰ کے شریک کیسے بن گئے، اور یہاں پر مددگار کیسے وہ ہو سکتے ہیں جبکہ وہ خود ان کو شریک بنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو خود ظالم ہے، تو ان کو شریک کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب سے بڑی بھول ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور یہ نادانی ہے، اور اس کو اس نادانی سے نکل آنا چاہیے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تنہا یکتا ہر چیز کے لیے کافی ہے الحمدللہ۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 52، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور جس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا ان معبودوں کو تو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، وہ انہیں پکاریں گے تو صحیح مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، اور جس دن کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلاؤ تم میرے ان شریکوں کو جن کا دعویٰ کرتے تھے تم، تو وہ بلائیں گے انہیں سو نہیں جواب دیں گے وہ ان کو اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت گاہ، یعنی مشرکوں اور ان کے معبودوں کے درمیان ایک گہری کھائی یا ایک فاصلہ ہو جائے گا اور اس میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ اس طرح نہ عابد اپنے معبودوں سے کوئی تعلق قائم کر سکیں گے اور نہ معبود اپنے پیروکاروں سے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان عابد اور معبود جن کو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے سخت عداوت ڈال دیں گے۔ دنیا میں تو وہ اپنے معبودوں کی، یعنی جھوٹے معبود کی، بہت عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، نعوذ باللہ ان کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا، لیکن اس دن وہ ان کے بدترین دشمن بن جائیں گے اور سمجھیں گے کہ انہی کی وجہ سے ہم مبتلا عذاب ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احقاف میں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ یعنی ایسی دشمنی ان دونوں کے بیچ ہو جائے گی، آج جتنے بھی جو یہ باطل معبود ہیں، جتنے بھی یہ جو آئیڈلز ہیں، یا تو انسان یا پھر آئیڈلز، چاہے وہ مٹی کے بنے ہوئے ہوں، چاہے وہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوں، تو آج جتنے احترام سے لوگ ان معبودوں کو پکارتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، کل کیا ہوگا کہ یہی لوگ انکار کر دیں گے جن کی آج یہ پوجا کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان یہ جو آئیڈلز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زبان دے گا اور وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ یہ خود ہی ہمارے آگے جھکتے تھے۔ تو دونوں میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، جبکہ جو عبادت کرنے والے ہیں ان آئیڈلز کی، تو وہ سمجھیں گے کہ یہ ان معبودوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے، کیونکہ ہم نے شرک کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے ہم نے ان آئیڈلز کی ورشپ کی، لہٰذا ان کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو دونوں میں دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر ایکچولی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حال بیان کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا، یہ شرک کیا تھا، اور ان کے شرک کا پوری طرح یہاں پر ریجیکشن ہے کہ شرک یا کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ایکچولی یہ نادانی اور بے وقوفی ہے۔ تو قیامت کے دن وہ جو خود ساختہ شریک ہوں گے وہ خود انکار کر دیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے، یعنی تم خود جو اپنے باطل سوچ کے مطابق تم نے شریک بنا رکھے تھے میرے، تو آج تم پکارو ان کو، لیکن جب وہ پکاریں گے ان کو تو وہ معبودان باطل ان کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، کوئی ہیلپ نہیں کر سکیں گے، نہ ان کو سختیوں سے نجات دلا سکیں گے۔ وہ پکاریں گے ان کو لیکن وہ کوئی جواب نہ دیں گے، کیونکہ اس روز فیصلے کا اختیار صرف کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہوگا، اور کوئی کسی کو نہ نفع پہنچا سکے گا نہ نقصان سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ جس کو فائدہ دینا چاہے اسی کو فائدہ پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو نقصان دینا چاہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور یہ ان کے خود کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ موبی کا ہلاکت کا سامان، یعنی ہلاکت کا گڑھا ان کے درمیان حائل کر دیں گے، جو ان کو جدا کر دے گا اور ان کو ایک دوسرے سے دور کر دے گا۔ اس وقت ان کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ظاہر ہوگی، ان کے خود ساختہ شرکا ان کا انکار کریں گے اور ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اب آپ سوچے کہ جن پر تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے والا معاملہ ہے۔ آج یہ جتنے بتوں کو پوجنے والے یا قبر میں جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں، قبر میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں، جن کو دفن کیا جا چکا ہے، ان سے جو جا کر لوگ نظریں اور منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، درگاہوں پر جو جاتے ہیں، یہ سب اس دن وہ لوگ جن کے آگے ہاں جھکا جاتا ہے، جن کی قبروں کو پوجا جاتا ہے، کل وہ قبر والے خود جواب دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا، ہم تو خود تجھے ایک اکیلا اللہ مانتے تھے، ہم تو خود اس شرک سے بیزار تھے، لیکن ان لوگوں نے خود شرک کیا، ہم کو نہیں معلوم تھا۔ تو آپ بتائیے اس وقت کیا ہوگا، یعنی سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اس وقت صرف وہ لوگ کامیاب ہوگئے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تھی، جنہوں نے دنیا میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ تو ہم سوچیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، کہیں کسی قسم کا شرک تو ہمارے اندر نہیں ہے، کہیں توہم پرستی تو نہیں ہے، کہیں ہمارا توکل اللہ سے ہٹ کر کسی اور پر تو نہیں جاتا ہے، کیا کہیں ہم کسی اور پر زیادہ بھروسہ تو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یا کہیں ہم نے خود اپنے دل میں کوئی بت تو نہیں بٹھا رکھے ہیں یا بنا رکھے ہیں۔ تو ہم کو غور کرنا ہے، ہم کو سوچ وچار کرنی ہے کہ آیا ہمارے اعمال میں کہیں کوئی شرک کا شائبہ تو نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم شرک کرنے والے بنے، اللہ نہ کرے کہ ہم شرک کرنے والے بنے۔ تو بہرحال یہ آیت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ایکچوئل اس وقت آخرت کا منظر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، کہ اس وقت اصل مدد کس کی طرف سے آئے گی، اس وقت اصل کمزوری کس کی طرف سے ظاہر ہوگی، اس وقت پریشان حال کون ہوگا، اور اس وقت مضبوط کون ہوگا۔ تو جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تھی، وہ تو اس وقت کامیاب اور بامراد ہوں گے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، چاہے کسی بھی درجے میں، چھوٹے یا بڑے درجے میں، یا کسی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھا، نعوذ باللہ، یا ان سے دعائیں مانگی، ان سے حاجت طلب کی، یا ان سے مدد مانگی، چاہے وہ قبر میں لیٹے رہنے والوں سے ہو، چاہے وہ کسی مورتی سے ہو، تو جس نے بھی ایسا کیا تھا دنیا میں، اس وقت وہ بے یار و مددگار ہوں گے، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ تو ابھی سے اپنے بارے میں سوچ لیں، ابھی سے دیکھ لیں کہ ہمارے اعمال میں کہیں کوئی شرک، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی باتیں تو نہیں پائی جاتی، کہیں ہم ایسا تو نہیں کہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہے کہ میں، میری بات، میرا نفس اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ایک طرف، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ نفس کچھ بھی کہہ رہا ہو، رسم و رواج ایک طرف، معاشرہ ایک طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے سب سے پہلے ہے کہ ہم اس کو مانیں گے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم اور ایک طرف پورا معاشرہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، نہ کہ پورے معاشرے کی بات مانیں گے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہم کو یہ پورا معاشرہ، یہ سوسائٹی بچانے نہیں آئے گی، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری ہم نے کی دنیا میں، بس وہی ہمارے کام آئے گی، ایمان اور عمل صالح یہی چیز کام میں آئے گی۔ تو اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہم کیا اعمال انجام دے رہے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 53، ورع المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، اور دیکھیں گے مجرم لوگ آگ کو تو گمان کریں گے کہ وہ بے شک گرنے والے ہیں اس میں، اور نہیں پائیں گے وہ اس سے پھرنے بچنے کی کوئی جگہ۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے، اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ جب قیامت کے روز حساب کتاب ختم ہو جائے گا، اور مخلوق میں سے ہر گروہ اپنے اعمال کی بنا پر الگ الگ ہو جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ فرعون کے ساتھ ہوں گے، کچھ حامان کے ساتھ ہوں گے، کچھ قارون کے ساتھ ہوں گے، الگ الگ جو اس مزاج کے رکھنے والے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو مجرموں کے بارے میں جب عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا، اور جب وہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے جہنم کو دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے، اور یہ یقین کر کے کہ ان کو اس میں پھینکا جائے گا، ان کا قلق اور بڑھ جائے گا، یعنی پہلے سے ہی فکر، پہلے سے ہی سوچ، یعنی عذاب سے پہلے ہی ان کو عذاب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اعمال کیسے تھے، لہٰذا وہ اسی میں جانے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو آیت میں زن کا جو لفظ آیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں زن سے مراد یقین ہے، تو بس انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے، اور ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہیں پائیں گے وہ اس سے پھر جانے کی جگہ، یعنی کوئی جائے پناہ نہیں جہاں وہ پناہ لے سکیں، اور اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر کوئی ان کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو اس آیت میں دراصل خوف بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے، ترہیب بھی ہے، یعنی کسی چیز کی ڈرانے کی بھی بات کی جا رہی ہے، خوف بھی، جس سے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اس وقت کی سختی سے، اس وقت کی تنگی سے، کہ آپ سوچیں نا کہ جب یقین ہو جائے گا کہ اب جہنم میں جانا ہے اور کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، یہاں جو لفظ آ رہے ہیں نا کہ ولم یجدوا عنہا مصرفا، پھرنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، مصرفا صرفا کہتے ہیں گھما پھرا کر لانا، گھوم پھر کر وہیں آنا، تو ان کو عذاب ہی ہوگا، اس کے علاوہ وہ کہیں جا نہیں سکیں گے، کوئی اس سے کوئی جائے پناہ وہ نہیں پا سکیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں پہلے مصرفا آیا ہے، اس کے بعد آگے کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مصرفا کا ہی لفظ لایا ہے، صرفنا کا لفظ، سیم روٹ لایا ہے یہاں پر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپر کی آیت سے نیچے کی آیت کو جوڑا گیا ہے دیکھا جائے تو۔ اور پہلے جو لفظ آیا تھا، جیسے ادودا کے معنی ہوتے ہیں آوانن، یعنی کوئی وہ مددگار نہیں پائیں گے، موبقہ ہلاکت کی جگہ، جہنم، جس میں سب کے سب دھوکے جائیں گے۔ اور اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 54 میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر بیان کی ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال، اور ہے انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے، اور ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے، مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایکچولی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ہم سب کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن میں ہم نے ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے، یعنی ہر راستہ واضح کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پیچھے، یعنی جو اوپر بات بتائی گئی ہے کہ وہ اس سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، تو اس سے نکلنے کی جگہ ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن ہو سکتا ہے۔ پیچھے کیا تھا؟ ولم یجدوا عنہا مصرفا، وہ اس سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، اور یہاں کیا بتا دیا کہ وہ چیز جس سے وہ نکل سکتے ہیں، اس سزا سے بچ سکتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے نکلنے کی جگہ، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہیں اس میں مثالیں، اس قرآن میں لوگوں کے لیے۔ ہر قسم کی مثال ہم نے بتا دی ہے. اور صرفنا گرامر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ صرف اور نحو ہوتے ہیں نا, دو چیز. صرف ہوتا ہے جو وزن کو ہم کیا کرتے ہیں, جیسے ایک روٹ ورڈ سے ایک لیٹر بنتا ہے, جیسے عملہ یا پھر فعلہ ہے. تو فعلہ سے کیا ہوتا ہے, اب اس کو اس کی تصریف آپ کیسے کریں گے, صرف کیسے کریں گے اس کو, فعلہ فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا, یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو افعل لا افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. تو یہ کیا ہو گیا, اس کو صرفہ کہتے ہیں, یعنی پھر ایک ہی روٹ ورڈ سے الگ الگ مختلف الفاظ بنانا. تو البتہ تحقیق پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے, یعنی قرآن میں الگ الگ مثالیں آئی ہیں, پھیر پھیر کر اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے, قصوں سے, واقعہ سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں, تاکہ لوگ سدھر جائیں. یعنی اس وقت وہ جہنم سے نکلنے کی اگر کوئی تدبیر ہو سکتی ہے, اس جہنم سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہو سکتا ہے, تو وہ یہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے, یہ مطلب ہے اس کا. اور اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں, لیکن انسان جو ہے اکثر جھگڑالو ہی واقع ہوا ہے, بلکہ وہ کیا کرتا ہے, آرگیو کرتا ہے, بحث و مباحثہ کرتا ہے, فلسفیانہ بحث و مباحثوں میں لگا رہتا ہے. اور اسی سے انسان کو روکا گیا ہے. یہ جو بحث و مباحثہ ہے انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتے. اب یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں نا, قرآن میں شیطان کی مثال کہ اس نے آرگیو کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہی بلیم کر دیا, جسٹیفیکیشنز دینے لگا اپنے گناہوں پر. تو یہ جو جسٹیفیکیشنز ہیں, یہ جو فلسفیانہ سوچ ہوتی ہے یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں اگر اف ہے تو پھر بٹ بھی ہو سکتا ہے, کہ وائے تو پھر وائے ناٹ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے جو فلسفی ہیں زیادہ تر وہ بہکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, نعوذ باللہ, دہریے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اس طرح کے, کہ جب وہ بہت ڈیپ نالج میں جاتے ہیں ہر چیز کے, وہ یعنی اتنے زیادہ وہ کیوریسٹی میں مبتلا ہو جاتے کہ یہ ایسا کیوں ہے, ایسا ہونا چاہیے تھا, ویسا کیوں ہے, ویسا کیوں نہیں ہوا, اس کو کیوں مانے, اس کو کیوں نہ مانے, ایسا کیوں نہیں ہے, ویسا کیوں نہیں ہے, اس کو یہ ایسا ہونا چاہیے تھا. ایسی جب باتیں جب انسان بہت زیادہ سوچنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے. تو اسی لیے بحث و مباحثے کو قرآن میں یا دین اسلام میں پسند ہی نہیں کیا گیا. اور مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دلیل کے ساتھ آرگیو کرنا. تو جب ایک بات سمجھ میں آ گئی ہمارے, جب وحی کے ذریعے ہمیں بات پتہ چل گئی, تو ہم کو اس کی لاجک نہیں ڈھونڈنی ہے, بلکہ ہم کو آمننا و صدقنا, سمعنا و اطعنا ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ہم فوراً کیا کریں, بس اس کے آگے جھک جائیں, فوراً اپنے آپ کو جھکا دیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا, اور ایکچولی گائے ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا گیا تھا, کیونکہ ان کے دل میں جو بچڑے کی محبت بیٹھی ہوئی تھی غیر مسلم قوم کی وجہ سے, کیونکہ وہ بچڑے کی پوجا کرتے تھے, تو اس محبت کو نکالنے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی فلسفیانہ بحث کی کہ اچھا وہ گائے کیسی ہے, کیوں گائے کو ذبح کریں, اس کا رنگ کیسا ہے, بوڑھی ہو کہ جوان ہو, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, خوش رنگ ہو یا اس کا رنگ کیسا ہو, پتہ نہیں کتنے سوالات کیے. پھر آخر میں جا کر کہا کہ ہاں اب سمجھ میں آئے کہ وہ کیسی ہے, ہل جوتنے والی ہو یا نہیں ہو, بس سوالات پر سوالات کرتے گئے. تو یہ جو فلسفیانہ جو کوشچنس ہوتے ہیں, یہ انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں, فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو کبھی اس طرح کی بحث و مباحثے میں نہ لگے رہیں, کیونکہ اس سے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوتا. آپ بحث و مباحثہ کر کے سامنے والے کی انا کو تو جگا سکتے ہیں, لیکن اس کے دل میں بات نہیں اتار سکتے. لہٰذا بعض وقت جب بحث و مباحثہ چلا تو اس وقت خاموش ہو جانا بہتر ہے. قالو جاہلو سلاما, کہ جب ایسے لوگ بحث و مباحثے پر اتر آئیں تو اس وقت سلام کر کے وہاں سے گزر جائیں, کوئی اور موقع کے لیے بات کو اٹھا رکھیں. تو فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں والا معاملہ ہے. تو اسی لیے فلسفیانہ بحثوں سے یا اس طرح کی سوچ سے ہمیشہ دور رہیں. اس آیت میں دراصل قرآن کی عظمت کا, اس کی جلالت کا بیان کیا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں بہت ساری مثالوں سے بات کو سمجھایا ہے اور راستہ واضح کر دیا ہے. اس قرآن میں بہت سارے علوم نافعہ ہے, اور اس قرآن کو پڑھ کر ہی تم ہمیشہ کی سعادت والی زندگی تک پہنچ سکتے ہو. یہ قرآن پر عمل کر کے تم کامیابی کے راستے پر چل سکتے ہو. یہ قرآن تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائے گا, یہ قرآن تمہیں کامیاب کروائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ یہی قرآن میں دراصل سب کچھ بتا دیا گیا کہ شر کا راستہ کون سا ہے, ہلاکت کا راستہ کون سا ہے, اور کامیابی کا راستہ کون سا ہے. تو جو بھی اس قرآن پر چلے گا, اس قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا, اس قرآن کے مطابق عمل کرے گا, تو وہ شر سے, ہلاکت سے بچ جائے گا. تو بس قرآن میں حلال و حرام ہے, اعمال کی جزا بتائی گئی ہے, ترغیب اور ترہیب ہے, مثالیں دی گئی ہیں, سچی خبریں ہیں, اعتقاد ہے, یعنی عقیدہ ہے, دلوں کا اطمینان ہے. یہ قرآن ہمیں روشنی کی طرف لے جاتا ہے جو دلوں کے لیے مفید ہے. اور جو کچھ قرآن ہمیں بتاتا ہے اگر ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اطاعت اختیار کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ چیز ہمارے لیے ہمیشہ کی ابدی زندگی کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ لیکن جو لوگ حق کو آ جانے کے بعد، حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی باطل کے ساتھ دلائل اختیار کرتے ہیں اور حق کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں تاکہ حق کو نیچا دکھائیں، تو پھر ایسے لوگ خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو کبھی بھی حجت بازی یا بال کی کھال نکالنا، زیادہ سوالات کرنا یا فلسفیانہ بحثیں کرنا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، اس سے ہمیشہ دور رہیں۔ حدیث کو بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گئے تہجد کے وقت، آپ نے اپنی بیٹی کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ کیا تم لوگ تہجد کے لیے نہیں اٹھے ہو؟ تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ سو رہے تھے، آپ کی دروازہ کھٹکھٹانے سے وہ اٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انما انفسنا بید اللہ ان شاء ان یبعثنا بعثنا، کہ اللہ کے رسول، ہماری روحیں تو اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں، یعنی جب ہم سو جاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو ہماری روحوں کو زندہ کرے، اٹھائے۔ یعنی علی رضی اللہ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تہجد کے لیے ہم اٹھے اس لیے نہیں کہ ہم تو سو گئے تھے اور ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، جب وہ ہم کو چاہے گا تو اٹھا دے گا۔ تو ایکچولی یہاں پر علی رضی اللہ عنہ بھی کچھ غلط نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول آپ دیکھیں کہ وہ کہاں دیکھنا چاہتے تھے اپنی بیٹی اور داماد کو، ہائیسٹ لیول پر وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اور داماد بھی تہجد کے پابند ہوں، تو اسی لیے وہ تہجد کے وقت ان کو اٹھانے کے لیے گئے اور کہا کہ تم دونوں تہجد کے لیے نہیں اٹھے ہو۔ تو تب علی رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ ایسا جملہ کہا، تھوڑا سا آرگیو والا جملہ تھا، حالانکہ علی رضی اللہ عنہ غلط نہیں تھے، دیکھا جائے تو ان کا جملہ اپنے حساب سے صحیح تھا کہ انہوں نے صحیح بات کی، ایک لاجک والی بات کی کہ ہماری روحیں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جب اٹھائے گا ہم اٹھ جائیں گے، اور تہجد کوئی فرض بھی نہیں ہے ہم سب جانتے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا پسند کیا کہ ان کی بیٹی اور داماد تہجد بھی پڑھیں۔ تو جب علی رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کہا کہ ہماری روحیں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، جب وہ چاہے گا وہ ہم کو اٹھا دے گا، تو اللہ کے رسول فانصرف رسول اللہ حین قدت له ذلك ولم ير الی شیئا ثم سمعته یضرب فخذه ویقول وکان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ اللہ کے رسول واپس پلٹے اور سنا گیا ان سے کہ وہ کہتے جا رہے تھے اور وہ ہاتھ مارتے جا رہے تھے اپنے جسم کے کسی حصے پر اللہ کے رسول، یعنی آپ افسوس کرتے ہوئے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے یہی والی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ اور ہے انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑا لو۔ یعنی انسان کیا کرتا ہے، آرگیو کرتے رہتا ہے، اس کو عادت ہی ہے آرگیو کرنے کی۔ آج آپ دیکھیں نا، ہم بھی کتنے ایکسکیوزز دیتے ہیں، ہم بھی کس طرح سے کہتے ہیں کہ ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ہم نماز پڑھ لیں گے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ایسا ہوگا، جب، یعنی ہم اپنی سستی اور کاہلی کو ہم قدرت پر چھوڑ دیتے ہیں، تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، انسان چاہے تو وہ بہت زیادہ نیکیوں میں آگے بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن بعض وقت انسان ایکسکیوزز دیتا رہتا ہے اپنے آپ کو، وہ جدل کرتا ہے، وہ آرگیو کرتا ہے۔ تو ہم آرگیو کرنا چھوڑ دیں، اور یقین جانے جو آرگیو کرنا چھوڑ دینا تو اس کی زندگی بہت سہل اور آسان ہو جائے۔ تو جو قابل غور بات ہے آج کی آیت میں، ویسے تو ہر آیت الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آج کے لیے جو قابل غور بات ہے کہ اس وقت جو شرک کرنے والے ہوں گے لوگ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ندامت میں ہوں گے قیامت کے دن، اور اپنے جو شریکوں پر انہوں نے تکیہ کیا تھا وہ شریک ان سے دور بھاگیں گے اور انکار کر دیں گے ان کا، اور اس وقت اس کی وجہ سے وہ کیا کریں گے، ایک کرب میں مبتلا ہوں گے، ایک دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس وقت کی ندامت کا کیا کہنا۔ اور دوسری بات کہ یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، تو یہ آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے کہ قرآن کے قصے، یعنی قصص میں سے کچھ ایک قصہ پڑھیے، یا سورہ کہف میں سے کوئی ایک قصہ پڑھیے، اور اس میں غور و فکر کریے، تدبر کریے اس میں، اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کیجیے کہ آپ کو اس سے کیا عبرت ملی، کیا سیکھنے کو ملا، اور کیا اس میں آپ کے لیے نصیحت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح کام کر سکیں اور ہم آرگیو کرنے سے بچیں۔ اور یہ جو قابل توجہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جدل اور مخاصمہ، یعنی جھگڑا اور آرگیومنٹ، ایکچولی یہ انسان کو لے ڈوبتے ہیں۔ بس لہٰذا وہ کس بات کے لیے حرص کرے کہ وہ اچھی بات سیکھے اور خیر کے کام کرے، اچھی باتوں پر دھیان دے، نہ کہ آرگیو کرے اور اپنے آپ کو بلا وجہ کی بحث و مباحثے میں الجھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی ہر آیت پر سمعنا و اطعنا کہنے والے بنے، اور آمنا و صدقنا کہنے والے بنے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.